یہ فارسی کے اشعار ہیں. میرے شیخ و مرشد محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق و قلندر زمان حضرت سید عشر جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے اشعار ہے جو مرشد محبوب ما مخدوم علماء قطب دورہ غوث وقت مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مدح میں.
عشق است ای شاہ من, عشق است ای شاہ من, عشق است نے سودا گری بر تیغ چشمد سرد ہم, اسود از تاوا بری.
اے میرے شاہ, یہ عشق ہے کوئی سوداگری نہیں, بس آپ کے اشارے آبرو پر اپنا سر قربان کرتا ہوں اور نفع و نقصان سے بے نیاز ہوں. اگلے شعر کا ترجمہ ہے, اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے, آپ کے تقوی کو دیکھ کر تمام بتان حسن سجد ریز ہو گئے. انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتان خبروں کے لئے باعث رشک ہے.
عشق است ای شاہ من, عشق است نے سوداگری بر تیغ چشمد سرد ہم, اسود از تاوا بری. اے محجبین و محل قا پیش تو در سجدہ بتا, اے محجبین و محل قا پیشی تو در سجدہ بتا, رویت سے انوار خدا رشک بتانے آدری, رویت سے انوار خدا رشک بتانے آزری, برتیغ چشمد سرد ہم اسود از تاوا بری. عشق است ای شاہ من, عشق است نئی سودا گری بر تیغ چشمد سرد ہم, اسود از تاوا بری. من عاشق شیدائی تو اے درد دلم از نرگ سے شہلائے تو گاہے بسویم بن گری, از نرگ سے شہلائے تو گاہے بسویم بن گری.
میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں, میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے, بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر ڈال دیجئے.
بودن بغربت بر درا بہتر زی تاج سلطنت, بودن بغربت بر درا بہتر سے تاج سلطنت, کم تر سے گرد کوچا جاہو جلال قیصری, کم تر سے گرد کوچا جاہے جاہو جلال قیصری.
غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے, آپ کی کوچہ کی گرد بن جانا شاہانہ جاہ و جلال سے بہتر ہے.
بودن بغربت بر درات بہتر زی تاج سلطنت, کم تر زی گرد کوچہ جاہ و جلال قیصری, بر تیغ چشمد سرد ہم اسود از تاوا بری. عشق است ای شاہ من, عشق بر تیغ چشمد سردهم اسود از تاوا بری حقا گرا سهبای تو از لطف ازمین آئے تو حقا گرا صحبائے تو از لطف ازمین آئے تو دہ جرعہ آئے آتشی دہ جرعہ آئے آتشی ساقی بنا زے دل بری دہ جرعہ آئے آتشی ساقی بنا زے دل بری بر تیغ چشمد سر دے ہم اسود از تاوا بری
اے شیخ بے شک آپ کی شراب محبت الہیہ بے حد گراں اور بہت ہی کامیاب ہے، لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیجئے۔
مجنوں اگر دیدے تو را تائب شدے ازما سوا مجنوں اگر دیدے تو را تائب شدے ازما سوا بر پائے تو افتان شدے وزعش قلیلائش بری بر پائے تو افتان شدے وزعش قلیلائش بری مجنوں اگر دیدے تو را تائب شدے ازما سوا بر پائے تو افتان شدے وز عشق لیلائش بری بر تیغ چشمد سردے ہم اسود از تاوا بری
مجنون اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے تائب ہو جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلہ سے نجات پاتا۔
این میرا تو میرت با تو مردہ شدہ در دست تو این میرا تو میرت با تو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا زندہ کن یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری بر تیغ چشمد سردے از سود از تاوا بری۔
یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کے ہیں، آپ کو اختیار ہے چاہے دفن کیجئے چاہے زندہ کیجئے، یعنی واصل باللہ کر دیجئے جس طریقے سے چاہیں۔
جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا ربط خفی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا ربط خفی بر تیغ چشمد سردے ہم اسود از تاوا بری۔
عشق است این ای شاه من، عشق است نه سوداگری، بر تیغ چشمت سر دهم از سود از تاوابری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت والا شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مواعظ حسنہ نسبت مع اللہ کے آثار، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. صحبت اہل اللہ روح کی کلیوں کے لیے نسیم سحری ہے. صحبت اہل اللہ روح کی کلیوں کے لیے نسیم سحری ہے. فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالی کی محبت کی پرانی چوٹ ابھر آتی ہے. اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی پرانی چوٹ ابھر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اعظم گڑھ کی شبلی منزل میں تقریر کا شرف بخشا. اس وقت پرنسپل سٹی کالج اور سارے پروفیسر موجود تھے، تو میں نے سوچا کہ شبلی کالج کے بانی علامہ شبلی نعمانی ہی کا شعر پیش کر دوں، لہذا میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کالج کے پرنسپل اور پروفیسر ہیں، آپ کے کالج کے بانی علامہ شبلی نعمانی جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، یعنی پھول جو ابھی پھول نہیں بنا کلی ہے، کلی ناشگفتہ ہے، اس کو جب صبح کی نسیم سحری کہتے ہیں، صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا، جب وہ ٹھنڈی تازہ ہوا نسیم سحری اس کلی کو لگتی ہے تو وہ شگفتہ ہو جاتی ہے، اور جب شگفتہ ہوتی ہے تو پھول بنتی ہے، اور پھول بنتی ہے تو اپنی خوشبو سے چمن کو مہکاتی ہے. تو بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے، آ سیر کو چل. حجرہ غنچہ یعنی کلی کے اندر جو حجرہ اس نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر چھپی بیٹھی ہے پھول کی خوشبو، تو اس غنچے میں اس کونے خدرے میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے، چل میرے ساتھ سیر کو چل. تو جب وہ ہوا اس کو لگتی ہے تو کلی شگفتہ ہو جاتی ہے، غنچہ پھول بن جاتا ہے، اور وہ نسیم سحری اس پھول کی خوشبو کو لے کر پورے گلستان میں گھومتی ہے. بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے، آ سیر کو چل. اس شعر سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت اہل اللہ پر جو تقریر کی ہے وہ اس سے آگے آئے گی. بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے، آ سیر کو چل. یعنی کلیوں میں جو خوشبو پنہا ہے چھپی ہوئی ہے، تو نسیم سحری یعنی صبح کی ہوا ان کلیوں سے کہتی ہے کہ تمہارے اندر جو خوشبو بند ہے وہ کب تک بند رہے گی، اب تیار ہو جاؤ اور میرے جھونکوں کی آغوش میں آ جاؤ جو تمہاری مہر توڑ دیں گے، اور پھر تم بھی ہمارے ساتھ سیر کو چلو، خود بھی مہکو سب کو مہکاؤ، ذاتی خوشبو کو متعدی کر لو. ہماری روح کی کلیوں میں اللہ کی محبت کی جو خوشبو پوشیدہ ہے، اللہ والوں کی صحبتوں کی نسیم سحری کے جھونکوں سے وہ مہر ٹوٹ جاتی ہے. ورنہ لوگ اللہ کی محبت کی امانت کو لیے قبروں میں چلے جاتے اور وہ خوشبو اجاگر نہیں ہوتی، دل کے اندر ہی اندر دفن ہو کر رہ جاتی، نہ خود مہکتی نہ دوسروں کو مہکاتی. میں نے کہا کہ اس شعر میں سلوک کا بہت بڑا درس ہے، لہذا آج میں اسی شعر پر تقریر کروں گا کہ بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے، آ سیر کو چل، اور کلی کی خوشبو سیر کو کب چلے گی، جب اس کی مہر ٹوٹ جائے گی، اور روح کی کلیوں کی یہ مہر اللہ والے توڑتے ہیں. روح کی کلیوں کی یہ مہر اللہ والے توڑتے ہیں. نسبت باطنی تدریجن یعنی آہستہ آہستہ عطا نہیں ہوتی، بلکہ اچانک عطا ہوتی ہے، اور اس کی مثال میں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور 15 سال میں لیکن ایک دن اچانک بالغ ہو جاتا ہے، بلوغ میں تدریج نہیں ہوتی کہ آج 4 آنا بالغ ہوا، کل 10 آنا بالغ ہوا، آہستہ آہستہ بلوغ کی طرف منزل تو طے کرتا ہے، لیکن جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اچانک بالغ ہو جاتا ہے اور آخر میں ایک دم سے کامل ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جسمانی بلوغ اچانک عطا ہوتا ہے، اسی طرح نسبت باطنی بھی جب عطا ہوتی ہے آنے واحد میں اچانک عطا ہوتی ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو صاحب نسبت بناتے ہیں، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی نسبت خاصہ اور تعلق مع اللہ علی سطح الولایت عطا فرماتے ہیں، یعنی ولایت خاصہ کے اعتبار سے جن کو اولیاء صدیقین والا تعلق دیتے ہیں اور اس تعلق خاص سے اس کے دل میں اپنی تجلی فرماتے ہیں تو اس کے دل میں حق تعالیٰ کی ذات متجلی ہوتی ہے، اور یہ تجلی تدریجن نہیں بلکہ اچانک اور مکمل ہوتی ہے۔ جیسے دنیاوی بادشاہ آپ کے کمرے میں آنا چاہے تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک قدم اندر رکھے ایک قدم باہر ہو، مہمان کیسے آتا ہے، اچانک آتا ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب نے نسبت کے القاء پر یہ شعر فرمایا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ اور اس عطا نسبت کی علامت کیا ہے؟ اس دن ساری کائنات، سورج اور چاند، بادشاہ اور سلاطین کے تخت و تاج، اہل دولت کی دولت نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ یہ علامت خواجہ صاحب اپنے شعر میں پیش کرتے ہیں، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ اور فرماتے ہیں جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، مہر مانے سورج، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اپنے شیخ سے پوچھا کہ جب کسی کو نسبت عطا ہوتی ہے تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی نسبت عطا فرما دی؟ سوال کرنے والے خواجہ صاحب ہیں، جواب دینے والے حکیم الامت ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتاؤ میں بالغ ہوا ہوں یا نہیں، یا خود پتا چل گیا تھا؟ بس حضرت خواجہ صاحب مسکرائے اور سر جھکا لیا اور اسی بات میں سب کچھ پا لیا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نسبت عطا فرماتے ہیں تو جس طرح دنیاوی حمل میں 9 مہینے کے بعد شدید درد اٹھتا ہے جس کو درد زہ کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو حامل درد نسبت کرتے ہیں، حامل نسبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہتا ہے، وہ اپنے درد محبت کو چھپا نہیں سکتا، وہ ہر وقت اللہ ہی کے گن گاتا ہے، اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھ کو نسبت عطا ہو گئی۔ دریا میں پانی بہے تو کیا دریا کو پتا نہیں چلے گا؟ ایک دریا خاک اڑا رہا ہے، اس میں پانی نہیں ہے، وہاں سب علماء تقریر کر رہے ہیں کہ اے دریا پانی کے یہ یہ فائدے ہیں، تو دریا کہتا ہے کہ ہمیں تو خاک ہی اڑانا نصیب ہے، تمہاری تقریروں سے ہمیں پانی تو نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی اور دریا پانی سے بھر گیا۔ پھر علماء پانی پر تقریر کرنے پہنچے تو اس نے کہا کہ اب تقریر کی ضرورت نہیں، میرے اندر لبالب پانی بہ رہا ہے۔ باز آمد آب من درجو من، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باز آمد آب من درجو من، باز آمد شاہ من درکو من، میرا پانی میرے دریا میں پھر آ گیا اور میرا شاہ میری گلی میں پھر آ گیا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اس شعر میں قبض کے بعد بست کو تعبیر کیا ہے، اس شعر میں قبض کے بعد بست کو تعبیر کیا ہے۔ باز آمد آب من درجو من، باز آمد شاہ من درکو من۔ حضرت حکیم الامت سے ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے جونپور میں ایک سوال کیا کہ حضرت، یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھو اور صاحب نسبت کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، تو کیا وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے؟ ان کو ذہول نہیں ہوتا؟ جب ہر وقت ان کو اللہ کا دھیان رہتا ہے تو پھر وہ دنیا کے کام کیسے کرتے ہیں؟ پھر وہ تیل کپڑا کیسے بیچتے ہیں؟ مدرس پڑھائیں گے کیسے؟ اور شادی بیاہ کیسے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا، خواجہ صاحب دیکھو، دو عورتیں گاؤں میں پانی بھرتی ہیں، پانی کا ایک گھڑا ان کے سر پر ہے، ایک بغل میں ہے، تو بغل میں جو گھڑا ہے اس کو تو انہوں نے دبایا ہوا ہے، لیکن سر پر جو گھڑا ہے اس کو تو پکڑا ہوا نہیں، اور بایاں ہاتھ ہلاتی ہوئی گفتگو کرتی ہستی بولتی جاتی ہیں، اور دونوں کے سر پر جو گھڑے ہیں وہ ایسے ہی قائم رہتے ہیں، سر سے گرتے نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کے دل میں دھیان قائم ہے کہ میرے سر پر گھڑا ہے، اگر یہ دھیان ختم ہو جائے تو گھڑا زمین پر آ جائے، لیکن کتنا ہی وہ چلتی رہے باتیں کریں، لیکن دھیان کی وجہ سے کہ سر پر گھڑا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو جس حالت میں دیکھو، چاہے ہنس رہے ہوں یا رو رہے ہوں، ہر وقت ان کو اللہ کا دھیان قائم ہے، ہنسنے میں بھی ان کے دل کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ گو ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، گو ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. ایسی حضرت حکیم الامت کے 6 یا 7 خلفاء بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خواجہ صاحب سب کو ہنسا رہے تھے، بہت خوش مزاج تھے، سب کو ہنسا رہے تھے. اچانک پوچھا کہ اس ہنسنے میں بھی کس کس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا. تمام خلفاء خاموش رہے ادب کی وجہ سے، لیکن پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ حضرت شیخ کی برکت سے میرا دل اس ہنسنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ روایت فرمائی، میرے اور ان کے بیچ میں کوئی اور راوی نہیں ہے، یعنی حضرت فرمانا کہ میرے اور مفتی شفیع صاحب کے بیچ میں کوئی اور راوی نہیں ہے، کہ جب میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تھانہ بھون حاضر ہوا تو خواجہ صاحب مولوی شبیر علی صاحب کے دفتر کے دروازے کی چوکھٹ پکڑے رو رہے تھے. مجھ کو دیکھ کر اور گریہ تاری ہوا اور پھر یہ شعر پڑھا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر ہے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر ہے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. مطلب یہ کہ ہم ایسے عاشق ہیں کہ ہم نے اپنا آشیاں نہیں چھوڑا، آج بھی اس کی چوکھٹ پکڑے کھڑے ہیں. چمن کا رنگ تو بدل گیا، حکیم الامت دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم اس آشیاں کو نہیں چھوڑ سکتے. پھول تو چلا گیا مگر شاخ گل تو ہاتھ میں ہے، خانقاہ تھانہ بھون تو ہاتھ میں ہے، اسی لیے دعا کرتا ہوں. حضرت والا وہاں بنگلہ دیش کے سفر کا یہ واضح ہے جہاں حضرت کی خانقاہ تعمیر ہو رہی تھی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو بنوا دے جس طرح میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتم کی تمنا اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کراچی کی خانقاہ بنوا دی. خانقاہ تھانہ بہن کس نے بنوائی اور کس طرح بنی، آج خانقاہ تھانہ بہن کی تاریخ سن لیجئے. اصل میں یہ خانقاہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی. ایک زمیندار مقدمے میں پھنسا ہوا تھا، اس کی ساری جائیداد داؤ پر لگ گئی تھی. وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ابھی جو شعر پڑھا تھا کہ گو ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، اللہ والے اپنے کیفیات کو اور اپنی نسبت کو بندوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، کبھی کبھار ظاہر بھی ہو جاتی ہے لیکن اسی ہنسی مذاق میں چھپا کر رکھتے ہیں. جو پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں فجر کے بعد حکایات اولیاء کے نام سے کتابیں اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو اس میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت تھی. بہت ہی خوش مزاج تھے، ہر وقت ہنسی مذاق، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بڑے درجے کے ولی اللہ ہیں. تو جب حج کے لیے جا رہے تھے اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ، تو ادب کی وجہ سے جس مکان میں حضرت ٹھہرتے تھے، شیخ ٹھہرتے تھے، چونکہ ان کی عادت ہنسی مذاق کی تھی، تو اس مکان میں نہیں ٹھہرتے تھے، دوسرے مکان میں ٹھہرتے تھے. جب حج پہ جا رہے تھے تو یہاں پر بھی اس جہاز میں سوار نہیں ہوئے، پانی کے جہاز تھے جو ہواؤں سے چلتا تھا بادبانی، دوسرے جو جہاز ساتھ جا رہا تھا اس دوسرے جہاز میں سوار ہوئے تاکہ شیخ کے ادب میں کمی نہ آئے. دوسرے جہاز میں سوار ہوئے ان کے ایک ساتھی تھے مولوی وجی الدین نام غالباً، بہت موٹے تھے اور رنگ کے بہت کالے، ان کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتے تھے اور اس طرح سفر حج کا چل رہا تھا. اور خدمت اتنی کرتے تھے حاجیوں کی کہ چکی سے گندم پیستے تھے دونوں. جہاز میں کتنے مسافر ہوتے ہوں گے، حاجیوں کی خدمت کے طور پہ اتنے بڑے اللہ والے چکی سے گندم پہلے پیستے تھے، گندم پیسنے کے بعد اس سے آٹا گوندتے تھے، آٹا گوند کے سب کے لیے روٹیاں پکا کے کھانے کا انتظام کرتے. تو اس آٹا گوندنے میں وہ جو دوسرے ساتھی تھے جن کا رنگ بھی کالا اور توند نکلی ہوئی اور بہت موٹے، تو اس میں آٹا کبھی ان کے چہرے پہ مل دیتے تھے، کبھی ان کی توند پہ مل دیتے تھے. اس طرح ہنسی مذاق میں اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کس درجے کے ولی اللہ ہیں. اچانک ہوا کا جو تھا رخ جو سعودی عرب کی طرف جہاز کو لے جا رہی تھی وہ رخ بدل گیا. جب رخ بدل گیا تو جہاز کا لنگر ڈال دیا گیا تاکہ جب ہوا موافق ہو تو پھر دوبارہ اسی جگہ سے سفر شروع ہو، تاکہ جہاں تک سفر ہو گیا وہ وہیں پر جہاز کھڑا رہے. لنگر بہت وزنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاز وہیں رک جاتا ہے. لیکن ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، آخر جہاز میں پینے کا جو پانی تھا وہ ختم ہونے لگا. جہاز کا اصول یہ تھا کہ بندرگاہیں آتی رہتی تھی، وہاں سے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں پانی وغیرہ لے لے کر آگے بڑھتے رہتے. جب پانی ختم ہونے لگا تو پہلے ایک بوتل پانی دیا جاتا تھا، اب آدھی بوتل فی مسافر پانی دیا جانے لگا. پھر مزید جب ہوا موافق نہیں ہوئی اور پانی بالکل ہی ختم ہو گیا تو جہاز والوں نے اعلان کر دیا کہ اب پینے کا پانی ختم ہو گیا، ہم پانی نہیں دے سکتے، اور پانی کے بغیر تو کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا. سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو شخص ہمارے ساتھ ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت اور بلا آئی کہ آج راستے میں ہم کھڑے ہیں اور پینے کا پانی نہیں. سب لوگ دعا اور گریہ وزاری میں مشغول ہوں اور اس کو بھی تنبیہ کی جائے کہ یہ سفر حج کا ہے اور یہ ہنسی مذاق نہ کرے، اس طرح سے سب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. شدہ شدہ یہ بات پہنچی ان کے ساتھی جن کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے ان کے پاس. انہوں نے جب یہ بات سنی تو سخت ڈانٹ لگائی کہ تم لوگ پہچانتے نہیں اور تمہاری اسی بدگمانی کی وجہ سے یہ ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں. تم لوگ اس بدگمانی سے توبہ کرو اور جا کر ان کو راضی کرو اور ان سے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری مصیبت ٹل جائے گی. ان کی سمجھ میں آ گئی، مرتا کیا نہ کرتا، آخر آئے سب ان کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر ان سے بھی معافی مانگی اور دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، پانی ختم ہو گیا، کسی طرح ہوا موافق ہو تو کوئی بندرگاہ ساحل قریب آئے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہہ دوں گا. نہیں حضرت، آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعا سے. حضرت نے فرمایا، مذاق اپنے آپ کو کس طرح چھپایا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں دعا تو کروں گا لیکن میری دعا مٹھائی کے بغیر چپکتی نہیں. تو ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ اگر مسقط کی بندرگاہ پر جب ہم پہنچ جائیں گے خیریت سے تو میں اتنا اتنا حلوہ کھلاؤں گا. کتاب میں لکھا ہے کہ فی آدمی ایک پاؤ سے زیادہ حصے میں آیا حلوہ اس نے کھلایا بعد میں. جب اس نے وعدہ کر لیا، حضرت نے دعا کی، ایک چشمہ پانی کا جہاز کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا جو لمبائی چوڑائی میں دو چارپائیوں کے برابر تھا. حضرت نے فرمایا دیکھو اس کا پانی میٹھا ہے یا کھارا ہے، چکھا تو میٹھا بھی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا. سب نے اپنی اپنی بوتلیں برتن بھر لیے، جہاز والوں نے اپنی ٹنکیاں بھر لی، چشمہ غائب ہو گیا. اب پانی تو مل گیا لیکن جہاز وہیں کھڑا ہے. پھر اب ان کو چونکہ اب کرامت دیکھ لی تو اب پہچانا. دوبارہ حاضر ہوئے، حضرت دعا فرما دیجئے کہ ہوا بھی موافق ہو جائے اور پہنچے ہیں حج کے جو مقصد لے کر چلے وہاں پہنچے. حضرت نے پھر فرمایا کہ میں دعا کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کرو، میں بھی آمین کہتا ہوں. نہیں حضرت، آپ کیجیے، آپ کی دعا. یہ وہی بات کہ میری دعا تو بغیر مٹھائی کے چپکتی نہیں، تمہیں پتہ ہی ہے. پھر کسی دوسرے نے وعدہ کیا، پھر دعا کی اور ہوا موافق ہوئی. جتنے دنوں میں پہنچنا تھا اس سے آدھے وقت میں جہاز پہنچ گیا. تو یہی ہے کہ گو ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یہی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جب جا رہے تھے تو کہہ کر گئے تھے دہلی اور لکھنؤ کے علماء کو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور حج کے بعد میرا ارادہ جہاد کا ہے، میری یہ کتاب میں نے لکھ دی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو اور آپ لوگ محسوس کریں کہ میں نے غلط لکھ دی ہے تو اس کو ضائع کر دینا. یعنی چھ مہینے قبل ہی ارادہ کر لیا تھا کہ حج سے واپس آؤں گا تو جہاد پر نکل جاؤں گا. خانقاہ تھانہ بہن کس نے بنائی اور کس طرح بنی، آج اس کی تاریخ سنو. اصل میں یہ خانقاہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر میاں جی نور محمد صاحب نے بنوائی تھی. ایک زمیندار مقدمے میں پھنسا ہوا تھا، اس کی ساری جائیداد داؤ پر لگ گئی تھی. وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مقدمے میں جیت جاؤں، اگر فیصلہ میرے خلاف ہو گیا تو میری ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی، میں بالکل تباہ ہو جاؤں گا. میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاجی امداد اللہ صاحب کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ ان سے بیعت ہو جاؤ. حالانکہ میاں جی میاں جی نور محمد صاحب ایک چھوٹی سی مسجد میں قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے، لیکن واہ ارے میاں جی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، جس کو محب چاہے وہی اصلی محبوب ہے. کوئی عورت لاکھ خوبصورت ہو لیکن اگر شوہر اس کی طرف نظر نہیں کرتا تو اس کی ساری زندگی روتے ہوئے گزرتی ہے، اس کا سارا حسن بیکار ہو جاتا ہے. اور اگر عورت کالی کلوٹی ہے مگر شوہر اسے پیار کرتا ہے تو حسین عورت نے اس کالی کلوٹی عورت سے کہا کہ میں تو اتنی حسین ہوں پھر بھی میرا شوہر مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور تو کالی کلوٹی ہے مگر تیرا شوہر تجھ سے پیار کرتا ہے. تو اس عورت نے یہ کہا تھا، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. تو میاں جی نے زمیندار سے کہا کہ اچھا میں دعا تو کرتا ہوں لیکن میرا ایک خلیفہ ہے، اس کا نام امداد اللہ ہے، تم تھانہ بہن میں اس کے ذکر کرنے کی جگہ بنا دو، اس کا گھر تو ہے مگر خانقاہ نہیں ہے۔ تم تھانہ بہن میں اس کے ذکر کرنے کی یعنی خانقاہ کا ایک کمرہ یا جو بھی ہے یہ بنوا دو۔ تو حضرت میاں جی نے زمیندار سے فرمایا کہ تم اپیل دائر کرو، میں دعا کرتا ہوں، لیکن خانقاہ بنانے کا وعدہ کرو۔ حضرت میاں جی اپنے مرید کے لیے وعدہ لے رہے ہیں، اپنے مرید یعنی حاجی امداد اللہ صاحب کی خانقاہ بنانے کے لیے اس زمیندار سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ امداد اللہ کی خانقاہ بنا دوں گا۔ بعض اوقات شیخ اپنے مرید پر فدا ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کی اللہ تعالی تعریف فرما رہے ہیں، حریص علیکم، اے صحابہ میرا نبی تم پر حریص ہے، یعنی نبی ہو کر صحابہ پر حریص ہیں۔ اور حریص کس چیز پر ہیں؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، یعنی اس چیز کسی دنیاوی لالچ کے حرص نہیں ہے، حریص علی ایمانکم، اے صحابہ تمہارے ایمان کے حریص ہیں، و صلاح شانکم اور تمہاری اصلاح حال پر حریص ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ شیخ اپنے مرید کی صلاحیت اور تعلق مع اللہ کی وجہ سے اس پر عاشق ہوتا ہے، تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمیندار سے وعدہ لے کر اس کے لیے دعا فرما دی۔ اس نے تھانہ بھون میں خانقاہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے آدھی خانقاہ تعمیر کروا کر کام رکوا دیا۔ پہلے فیصلہ اپیل کے جواب میں یہ آیا کہ ٹھیک ہے، اس کو تمام جائیداد واپس دے دی جائے زمیندار کو۔ جب اپیل کا فیصلہ اس کے حق میں آ گیا تو اس نے آدھی خانقاہ تعمیر کروا دی تھی، اب کام روک دیا کہ اب تو میری چیز ہو ہی گئی، اب مزید بنوانے سے کام روک دیا۔ تو فیصلے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد الہ آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ دوسرا فیصلہ آیا کہ اب آدھی زمین ملے گی آدھی نہیں ملے گی۔ یہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے پاس دوڑا ہوا گیا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، آپ سے دعا کرنے کو کہا تھا، یہ کیسی دعا ہوئی کہ آدھی زمین ملی؟ حضرت میاں جی نے فرمایا کہ تو نے بھی تو وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں تیری نیت خراب ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت توبہ کرتا ہوں، اب اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ نے پھر دعا فرمائی اور اب دوبارہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آ کر اس کی زمین بحال ہوئی اور پھر اس نے خانقاہ تھانہ بہن تعمیر کروائی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چندے کی اپیل پر اپنا مال پیش کیا تو اشرفیوں، دنانیر دینار کی جمع دنانیر، اور دراہم یعنی درہم کی جمع دراہم کے ڈھیر لگا دیے، حالانکہ اس وقت شدید تنگی کا زمانہ تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں اور دراہم کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گرا کر اس کی آواز سے اظہار مسرت فرما رہے تھے، یعنی جیسے سکوں کو لے کر اس طرح سے اوپر نیچے جو اس کی آواز آ رہی تھی اس سے اظہار مسرت فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ اے خدا تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ دولت کیسی بہترین دولت تھی جس سے نبی راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، اصل دولت تو یہی ہے، ورنہ جو دولت خدا اور رسول کی راہ میں خرچ نہیں ہوگی وہ دولت جنازے پر دو لات مارتی ہے اور مٹی میں دفن کر دیتی ہے۔ وہ دولت جنازے پر یعنی جب جنازہ جائے گا قبر میں دفن ہونے کے لیے تو وہ جنازے کے ساتھ دولت ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ اس جنازے پر وہ دو لات مارے گی۔ ساری زندگی جس شخص نے دولت جمع کی اب اس کے جنازے پر وہی دولت اس کو دو لات مارتی ہے اور مٹی میں دفن کر کے وارثوں کا حق بن جاتی ہے۔ حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی اللہ کی محبت سیکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کی مشقت برداشت کرتا ہے اور کچھ دن میرے مشوروں پر عمل کر کے اللہ والا بن جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر فدا ہو میں ہی اس پر قربان ہو جاتا ہوں کہ میرا تو کارخانہ، میری تو تجارت تیار ہو گئی، قیامت کے دن میں اس کو اللہ کے سامنے اللہ تعالی کے حضور پیش کروں گا۔ نسبت مع اللہ کے حصول کا واحد راستہ اہل اللہ کی محبت ہے۔ آپ بھی نفس سے کہہ دیں کہ اے نفس، اگر تو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو میں تیری سرکوبی کروں گا، تجھے قید کر دوں گا، مگر یہ ہمت اور قوت آئے گی کیسے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے جان دینے کی ہمت کیسے آئے گی؟ اور جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی، جبکہ یہ محبت مطلوب بھی ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت مانگی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہم اجعل حبك احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ مجھے اتنی محبت دے دے کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہوں، اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہوں، اور پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیارے ہوں۔ حضرت والا ہمارے محبی و محبوبی شیخ دامت برکاتہم، حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کا بھی جو بیان ہوا مسجد میں، تو فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اتنے بڑے علم کے پہاڑ کے، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو عالم لاؤ، پانچ منٹ میں بتا دوں گا کہ ان میں سے کون اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے اور کون غیرت سے صحبت یافتہ ہے۔ اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا علم اتنا کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو اس کو نبھا دیتے۔ تو ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ پھر آپ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کیا لینے گئے تھے جب آپ کے پاس اتنا علم، اتنا سب کچھ موجود تھا؟ تو دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم علم تو ہمارے پاس بہت ہے، مسئلے کی، شریعت کے مسئلے کی بات جب آئے گی تو حضرت حاجی صاحب ہمارے ہی فتاوی پہ عمل کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہم اپنے علم پر عمل لینے گئے تھے، ہمیں اپنے علم پر عمل کرنا نصیب ہوا حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے جو شیخ ہیں ان کی برکت سے۔ مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم نے شعر فرمایا کہ ہم نے حدیث شریف پڑھی بھی تھی کہ زنا العین ان نظر، لیکن اس کے اوپر عمل کب نصیب ہوا؟ جب حضرت والا شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اللہ والوں سے یہ عمل کی ہمت نصیب ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ راضی ہوگا، لیکن ہمت ہوتے ہوئے بھی ہمت استعمال نہیں کرتا، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے آہستہ آہستہ یہ ہمت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جو داڑھی نہیں رکھے ہوتے ہیں کس طرح ہمت کرتے ہیں اور داڑھی رکھ لیتے ہیں؟ بعض زمیندار آتے ہیں حضرت دامت برکاتہم کے پاس، زمینداروں کے ہاں مونچھ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ تصور، ہم شہر میں بیٹھ کے اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو بغیر مونچھوں والوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر گاؤں وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر آپ کسی شخص کو بغیر مونچھ کے نہیں دیکھیں گے، وہاں مونچھ جو ہے تفاخر کا باعث۔ زمیندار آتے ہیں اور ذرا ایک مجلس میں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی کیسے کیسے مالدار زمیندار بھی آتے تھے اور بڑے بڑے نواب بھی آتے تھے، لیکن حضرت کی ایک تقریر سنتے تھے اور مونچھیں صاف کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے اوپر بھی ایک واقعہ ہے، اسی کتاب میں تھا، پہلے صحبت اہل اللہ کے اوپر یہ کچھ اشعار ہیں، حضرت اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد گزار شاعر ہیں، اور حضرت والا ان کے بہت اشعار انگریزی میں کہتے ہیں کوٹ کرتے تھے، یعنی نقل کرتے تھے، بعض وقت نام لے کر نقل کرتے تھے، اور جب میں نے ان کا دیوان پڑھا تو معلوم ہوا کہ جن اشعار کے ساتھ حضرت والا نے نام نہیں لیا وہ بھی اکثر انہی کے نکلے۔ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی نظر سے کیا ملتا ہے، اس کے اوپر یہ حضرت اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔
نظر میں وہ گل سما گیا ہے، نظر میں وہ گل سما گیا ہے،
شعر دیکھیے گا کس قدر غضب کا شعر ہے،
نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا ہے، نظر میں وہ گل سما گیا ہے،
میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا،
نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا ہے، چمن میں ہوں یا قفس میں ہوں میں، چمن میں ہوں یا قفس میں ہوں میں،
یعنی دنیا میں رہتے ہوئے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہی مسائل، وہی مصیبتیں، وہی پریشانیاں جو پہلے پہاڑ معلوم ہوتی تھیں، اب کیا بات ہے کہ وہ قید خانہ جو ہے گلستان معلوم ہو رہا ہے۔ چمن میں ہوں میں چمن میں ہوں یا قفس میں ہوں میں مجھے اب اس کی خبر نہیں ہے نظر میں وہ گل سما گیا ہے تمام ہستی پہ چھا گیا ہے چمن میں ہوں یا قفس میں ہوں میں مجھے اب اس کی خبر نہیں ہے ہوا کو مدح شراب کر دے فضا کو مست و خراب کر دے ہوا کو مدح شراب کر دے فضا کو مست و خراب کر دے یہ زندگی کو شراب کر دے نظر تمہاری نظر نہیں ہے یعنی آپ کی نظر محض ایک نظر نہیں ہے یہ وہ نظر ہے کہ جو ہوا کو مدح شراب کر دے ہوا میں بھی شراب کی مستی پیدا ہو جائے اور فضا کو مست و خراب کر دے یعنی فضا اور ہوا دونوں مست کر دیں اور یہ زندگی کو شباب کر دے زندگی یعنی شباب پھر جوانوں کے لیے مختص نہیں رہتا بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہا ہے ہوا کو مدح شراب کر دے فضا کو مست و خراب کر دے یہ زندگی کو شراب کر دے نظر تمہاری نظر نہیں ہے میں سر سے پا تک ہوں میں پرستی میں سر سے پا تک ہوں میں پرستی تمام شورش تمام مستی کھلا ہے مجھ پر یہ راز ہستی کہ مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں ہے یعنی سب کچھ پانے کے بعد بھی یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں سر سے پا تک ہوں میں پرستی تمام شورش تمام مستی کھلا ہے مجھ پر یہ راز ہستی کہ مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں ہے شمیم گلشن نسیم سہرا شعائے خورشید موج دریا شمیم گلشن نسیم سہرا شعائے خورشید موج دریا ہر ایک گھر میں سفر ہے ان میں میرا کوئی ہم سفر نہیں ہے کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے حضرت والا دامت برکاتہم نے ابھی مسجد کے بیان میں یہ شعر پڑھا تھا کہ یہی ایک مشت خاک جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی آج وہی بنی آدم جب اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو کیا اس کی نسبت کا کیا مقام ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد گشت کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے
شمیم گلشن نسیم سہرا شعائے خورشید موج دریا ہر ایک گھر میں سفر ہے ان میں میرا کوئی ہم سفر نہیں ہے مجاز کیسا کہاں حقیقت ابھی تجھے کچھ خبر نہیں ہے مجاز کیسا کہاں حقیقت ابھی تجھے کچھ خبر نہیں ہے یہ سب ہے ایک خواب کی سی حالت یہ سب ہے ایک خواب کی سی حالت جو دیکھتا ہے سحر نہیں ہے
یعنی ابھی تک تو جو دیکھ رہا ہے اللہ والوں کو جو قرب کی مناظر وہ طے کرتے جاتے ہیں اور پھر بھی اپنا نقص کا احساس رہتا ہے تو ابھی جو تو دیکھ رہا ہے یہ تو ایک خواب ہے ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی
مجاز کیسا کہاں حقیقت ابھی تجھے کچھ خبر نہیں ہے یہ سب ہے ایک خواب کی سی حالت جو دیکھتا ہے سحر نہیں ہے
ابھی تو سحر طلوع ہی نہیں ہوئی آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا وقت میں ہی برکت نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں سے وہ ہمت تو ہوتی ہے ہمت استعمال کرنے کی ہمت آ جاتی ہے یہی مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ لیکن فرماتے ہیں ہندوستان کے حالات میں ایک دفعہ ایسا بھی حالات آ گئے کہ بیوہ کا نکاح کرنا معیوب ہو گیا یعنی اتنا معیوب ہو گیا کہ علماء نے بیواؤں کی نکاح کی ترغیب دینا چھوڑ دی کہ بیوہ کو بیوہ ہی رہنے دو دوسرا نکاح نے عقد ثانی ممنوع گویا کہ ہو گیا بالکل یہ حالات ایسے ہو گئے اور وہ صورت ہو گئی کہ ایسی حالت ہو گئی کہ ایک سنت کو زندہ کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ واضح بیان فرما رہے تھے اس میں بیوہ کے نکاح کی ایک حدیث شریف ہے فرماتے ہیں کہ میں مشکات شریف اپنی بہن بیوہ بہن کو پڑھاتا تھا تو جان بوجھ کے جہاں بیوہ کے نکاح کی بات آتی تھی تو وہ احادیث ہی چھوڑوا دیتا ہے، یہ چھوڑ دو آگے پڑھو، اس قدر پست ہمتی تھی. لیکن حضرت شیخ اپنے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے کیا نسبت عطا ہوئی کہ ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے اور اس میں بیوہ کے عقد ثانی کی ایک حدیث شریف آئی، تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ مولانا صاحب میری ایک بات ہے وہ سن لیجئے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ کیا بات کرے گا، فرمایا بیٹھو، واعظ بند کر دیا. دوسرے شہر میں تھے، وہاں سے اپنی بہن کے گھر پہنچے، دوسرے واعظ بند کر دیا، دوسرے شہر جہاں واعظ کر رہے تھے وہاں سے اپنی بہن کے گھر پہنچے. ان کے قدموں، بڑی بہن تھی، ان کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ دیا. بہن نے پوچھا کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں گی، آپ چاہیں گی تو میں دین پھیلاؤں گا اللہ کا، اور اگر آپ نہ چاہیں گی تو میں دین نہیں پھیلاؤں گا. پوچھا آخر کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی. فرمایا کہ آپ دوسرا نکاح کر لیجئے. وہ ٹی بی کی مریض تھی، دمے کی، اور اس زمانے میں ٹی بی جو ہے، ٹی بی کو کہا دما، دم سے سمجھا جاتا کہ دما وہ بیماری ہے جو دم لے کر چھوڑتی ہے، دمے کی مریضہ تھی. تو بتایا کہ میں تو نکاح کے قابل ہی نہیں ہوں، تمہیں معلوم ہے میں تو دمے کی مریض ہوں. فرمایا کچھ بھی ہو، اگر آپ چاہتی ہیں میں دین کا کام کرتا رہا ہوں تو آپ نکاح کر لیں. تو بولا کروا دو. تو اپنے ساتھی مولانا عبد الحی صاحب، وہ بھی مطلب بوڑھے تھے اور نکاح ان کا بھی ہو چکا تھا، اور یہ روایت ان کے بیٹے کر رہے ہیں کہ میرے ابا نے پھر ان کی بہن سے نکاح کیا. ان کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا، حضرت یہ مسئلہ ہے، بیوہ کا نکاح جو ہندوستان میں متروک ہو چکا ہے، اس کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، اس سنت کو زندہ کرنا ہے، میں نے اپنی بہن کو راضی کر لیا ہے، اگر آپ بھی راضی ہو جائیں. وہ بھی راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا. بیٹے فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں جتنی دن وہ حیات رہیں، کبھی زندگی میں صحبت کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ بیمار تھیں. لیکن محض ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیسی بہن اور کیسا بھائی اور کیسا شوہر. تو یہ ہمت اچانک عطا ہو گئی اپنے شیخ کی برکت سے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو آزمانا نادانی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کا امتحان کر کے دیکھ لو، ان کو ثابت قدم پاؤ گے. یہ امتحان میرے ایک نادان دوست نے کیا تھا. وہ اس وقت میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت نہیں ہوا تھا. سیتا پور میں اس شخص کا باپ آنکھ بنوانے گیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب سے اس کے باپ کی دوستی تھی. اس نے کہا، حضرت سیتا پور میں آپ کے مرید بھی ہیں، اگر آپ تکلیف فرما دیں تو کھانے پینے کا انتظام آپ کے مریدوں کے یہاں ہو جائے گا. اللہ والے کریم ہوتے ہیں، ان کی شان کریم ہوتی ہے، لہذا حضرت کی برکت سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد اس نادان نے بتایا کہ میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا امتحان لیا. یہ شخص مرید ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت، یعنی جس وقت یہ دیندار نہیں بنا تھا، نظر کا سخت بیمار تھا. جس بازار میں یہ ملازم تھا اس سے آدھا میل دوری پر ریلوے اسٹیشن تھا. اس اسٹیشن پر مختلف اوقات میں چار ریل گاڑیاں آ کر رکتی تھیں. جب ریل کی آواز آتی یہ دکان چھوڑ کر بھاگتا اور زنانہ ڈبے میں عورتوں سے بدنگاہی کرتا تھا، عورتوں کو دیکھتا تھا. آدمی جیسا خود ہوتا ہے اللہ والوں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے حضرت کا امتحان لیا، یعنی جب دیندار بن گیا تو اس نے حضرت بتایا ہمارے حضرت کو کہ میں نے اپنے شیخ کا امتحان لیا. شیخ تو نہیں بنایا تھا اس وقت، حضرت کا امتحان لیا. اس نے کہا، حضرت میرے والد صاحب کی عیادت کے لیے سیتا پور آئے اور سڑک پر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آئی. اس نے دل میں کہا کہ آج دیکھتا ہوں کہ مولانا عبد الغنی صاحب اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں. جیسے ہی وہ لڑکی سامنے سے گزری، حضرت چونکہ نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے، حضرت کو معلوم ہی نہیں ہوا. جب بالکل قریب آ گئی اور حضرت کو احساس ہوا کہ سامنے کوئی نامحرم ہے، جیسے ہی وہ لڑکی سامنے سے گزری حضرت کو اپکائی آ گئی اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے خوب بلغم تھوکا. تب اس شخص کی آنکھیں کھلی اور اپنی حماقت پر نادم ہوا کہ اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اس پر پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا مولانا عبد الحی صاحب کا، کہ انہوں نے اور مولانا اسماعیل شہید نے بیعت ہونے سے پہلے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا بھی امتحان لیا تھا. اور یہ بات بھی کم لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان دونوں حضرات کے شاگرد بھی ہیں. ان سے پہلے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا تھا تمہیں علم لدنی حاصل ہوگا، کیونکہ حروف ہی کتاب کے حروف ہی سارے سفید ہو گئے تھے، جو پڑھتے تھے کتاب اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا.
لیکن اس سے پہلے انہوں نے, یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے, ان کو شاہ عبد العزیز صاحب شیخ الاسلام مولانا عبد الحی اور حجت الاسلام مولانا اسماعیل فرمایا کرتے تھے, ان دونوں سے پڑھی کتابیں. لیکن بعد میں تینوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو دونوں, اور حضرت سید صاحب بڑی معرفت کی باتیں کرتے تھے حالانکہ علم میں تو اس درجے کے تھے ہی نہیں, تو ان دونوں نے سوچا کہ یہ جو ہمارا ساتھی ہے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, اس کا امتحان لینا چاہیے, اس کو کچھ آتا بھی ہے یا ایسے ہی ملفوظات رٹے ہوئے. تو دونوں نے امتحان لیا, امتحان کے لیے یہ طے ہوا کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں دو رکعت صحابہ کرام والی پڑھوا دو جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. تو حضرت سید صاحب صبح جیسی ملفوظات اور معرفت کی باتیں شروع کی تو انہوں نے کہا, حضرت آپ کی ان باتوں سے کہ ہم حج کریں گے اور ہم جہاد کریں گے اور یہ ہوگا اور وہاں سے گزریں گے, ایسے ایسے انقلاب آئے گا فلاں یہ وہ, حضرت ان باتوں سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, ہمیں تو فائدہ جب وہ کہ آپ ہمیں دو رکعت ایسی, مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب دونوں موجود تھے, کہ ہمیں آپ ایسی دو رکعت پڑھا دیں جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. بس یہ جملہ سننا تھا اور حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دم خاموش ہو گئے, کیونکہ بہت بڑا سوال تھا اور اختیاری تو تھا نہیں, کہ کرامت بزرگوں کے اختیار میں تو نہیں ہوتی کہ جب دل چاہے دکھا دیں جب دل چاہے نہ دکھائیں. تو بہرحال اس کے بعد لازمن اللہ تعالیٰ سے مشغول دعا ہوئے ہوں گے کیونکہ بہت بڑا کام ان تینوں حضرات سے اللہ کو لینا تھا. ایک دن دو دن گزر گئے, تیسرے دن غالباً دو یا تین دن کے بعد رات کو تہجد کے وقت آواز دی مولانا عبدالحی صاحب کو, جو واقعہ پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں کئی دفعہ سنایا کہ مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے. بس یہ جملہ سننا تھا, حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پورے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور جسم کے, اور جس کو کہتے ہیں رواں رواں کھڑا ہو جانا, رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا جملہ ہے, مولانا اللہ کے لیے کھڑے ہو, اللہ کے لیے اٹھ جائیے. فرماتے ہیں کہ میں اٹھ تو گیا لیکن میرے پورے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہوا. اس کے بعد حضرت نے پھر فرمایا کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے. فرماتے ہیں جس جس دفعہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مولانا یہ کر لو مولانا یہ کر لو, میرے جسم کے اوپر کپ کپاٹ طاری ہوتی تھی اور رواں رواں کھڑا ہو جاتا. تو میں وضو کرنے کے لیے چلا, پھر آواز دے کے بلایا, مولانا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لو. انہوں نے کہا جی حضور سنا. پھر جانے لگے, پھر بلایا, مولانا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے لیے وضو کر لو. تین دفعہ بلایا, تینوں دفعہ یہ آئے اور آ کر پوچھا, انہوں نے یہی جملہ کہا. پھر جو گئے وضو کرنے بیٹھے ہیں تو کان میں وہی جملے گونج رہے کہ مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے, مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پوری وضو استحضار کے ساتھ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, ایسی وضو کبھی نصیب نہیں ہوئی. وضو کر کے آئے تو پھر فرمایا, مولانا دو رکعت اللہ کے لیے پڑھ لیجیے. پھر وہی کپ کپاٹ تاری, اللہ کے لیے پڑھ لیجیے. جی حضور کہہ کر آگے بڑھے مسلح کی طرح. پھر بلایا, تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے لیے دو رکعت پڑھ لیجیے. پھر آگے بڑھے, پھر بلایا, تین دفعہ بلا کے اس طرح فرمایا, دو رکعت کی نیت باندھی ہے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میرے اوپر اتنا گریا تاری ہوا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. جب سلام پھیرا تو خیال آیا کچھ پڑھا بھی یا بس ایسی دو رکعت پڑھ لی, فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں. پھر دو رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, پوری رکعت میں کسی طرف دھیان ہی نہیں سوائے اللہ کے, سورہ فاتحہ کی طرف بھی دھیان نہیں گیا. پھر دو رکعت نیت کر کے پڑھی اور پھر وہی کیفیت تاری ہوئی, رو رو کے وہی حال ہوا. سلام پھیرا تو خیال آیا فاتحہ تو یاد ہے, فاتحہ پڑھی تھی, سورت ملائی تھی یا نہیں. پھر کھڑے ہو گئے, دو رکعت پھر پڑھی. اس طرح فرماتے ہیں ایک ایک واجب کا خیال آتا رہا, پتہ نہیں یہ کیا یا نہیں کیا, یہ کیا یا نہیں کیا. ایک رات میں 100 رکعت پڑھ گیا اور یہی خیال آیا کہ نماز مزیدار نہیں, پتہ نہیں یہ پڑھا یا نہیں پڑھا یہ پڑھا. آخر 100 رکعت پڑھ کے دیکھا تو تہجد کا وقت ختم, صبح صادق شروع ہو گئی اور اپنے دل میں اپنے قصور اور اپنے اعتراف بندگی آ گیا کہ میں کچھ بھی نہیں, میں اتنے بڑے اللہ والے کو آزمانے چلا تھا, مجھ سے تو 2 رکعت ہی نہیں پڑھی جا رہی. پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے کیا فرمائش کی تھی, میں نے یہی فرمائش کی تھی کہ مجھے صحابہ والی نماز پڑھا دیجئے, تو حقیقت میں تو میری فرمائش حضرت نے پوری کر دی, کیونکہ صحابہ کرام بھی پوری پوری رات عبادت میں لگے رہتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے اور اس کے بعد آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے, حضرت آپ کی خدمت میں جب رہتے ہیں تو ایسا ایمان ہو جاتا ہے اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو نافقہ حنزلہ, حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, حنزلہ تو منافق ہو گیا. کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں تو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور جب گھر میں جاتے ہیں تجارت میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں دل میں محسوس ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ تو میری بھی کیفیت. تو دل میں آیا کہ جب میں نے فرمائش کی تھی کہ صحابہ والی نماز پڑھوا دے تو حقیقت میں تو صحابہ والی نماز میں نے پڑھ لی، 100 رکعت پڑھ گئی، اور دل میں یہی آ رہا ہے کہ میری نماز کامل نہیں ہے، ناقص. اور کیسی نماز پڑھی کہ کسی طرح دھیان نہیں گیا، کوئی وسوسہ نہیں آیا، پوری نماز میں روتے رہے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، علم پر عمل نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو علم پر عمل اور اپنے اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.